السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے بارے میں ذکر چل رہا ہے اور آگے بنو قریظہ کا ذکر آئے گا. چونکہ یہ جو غزوہ احزاب تھی، دراصل یہ اعصاب کی جنگ تھی، اور بھی بہت ساری دوسری جنگیں ہوئیں مسلمانوں کے اور کفار مکہ کے درمیان، لیکن یہ جنگ کا نقشہ بالکل ہی مختلف تھا. آج کی اس آیت کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم پچھلی آیتوں پر ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ پیچھے جو منافقین کا ذکر کیا گیا تھا کہ منافقین جس طرح سے کینچیوں کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لے کر آ جاتے ہیں، کہ ان لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ صرف دور بیٹھ کر نظارہ کریں اور صرف ڈسکشن کریں. انہیں کرنا کرانا ہوتا کچھ نہیں، صرف دوسرے لوگوں کے کام پر تذکرے کرنا انہیں خوب آتے ہیں. اور جیسے کہ دو تین الفاظ جو گزرے تھے پیچھے، آپ کو یاد ہوگا کہ المعوقین روکنے والے ہیں، اوق عین واوقاف سے بے فیض انسان، آیت نمبر 18 میں، کہ لوگوں کو اچھے کام سے روکنا، بھلے کام سے روکنا. تو ان کا کام ہی ہوتا تھا کہ خود تو کوئی نیکی کا کام کرتے نہیں تھے، لیکن دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے تھے. پھر ایک اور لفظ آیا تھا سلقوکم، آیت نمبر 9 میں سلقوکم کا لفظ آیا ہے. اس کا مطلب ہے بڑھ بڑھ کر بولے ان لوگوں نے، ان کی جو زبانیں تھیں وہ بڑھ بڑھ کر بول رہی تھیں. سین لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. دست درازی یا زبان درازی کرنا، چڑھ چڑھ کر آنا، ہاتھ یا زبان سے دوسروں پر زیادتی کرنا. اور لوہے کے ٹکڑے کو بھی کہا جاتا ہے، اصل میں اسی بنا پر کینچی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. کہ جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے آپ کے استقبال کو آ جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. تو لوہے کا ٹکڑا یا کینچی ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، کہ جب زبانیں بہت زیادہ چلتی ہیں انسان کی تو اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ سب لوگوں کا دراصل کام کیا ہوتا ہے کہ جب اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسے کریٹیکل کنڈیشن میں گھرے ہوئے تھے، تمام طرف سے گروپس آپ کے اوپر حملہ آور ہوئے، احزاب کا ذکر ہے، ایسے وقت میں ان کا کام یہ تھا کہ آگے بڑھ چڑھ کر مدد کرتے، ہمتیں بڑھاتے. تو الٹا انہوں نے بزدلی دکھائی، دوسروں کی ہمتیں کم کی، اور خود بذات خود تو حصہ لینا نہیں چاہتے تھے اور نہ لیتے تھے، اور اگر لے بھی لیا تو ان کا مقصد کیا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے جنگ میں حصہ لیا فوراً فتح ہو جائے، ان کو مال غنیمت مل جائے، اس طرح کا ان کا تقاضا تھا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، ہر ایک پر کرٹیسائز. تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہاں پر ریجیکٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعمال ان کے ضائع ہو گئے، اور یہ چاہیے ہی نہیں آئندہ کے لیے بھی. تو ایسے وقتوں پر اجتماعی کاموں میں مسلمانوں کے ساتھ ایسے منافقوں کا نہ نکلنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ سوائے ہمتیں کم کرنے کے، ڈی مورلائز کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے. یہ لوگ کچھ کام کے لوگ نہیں ہوتے، جو کہ صرف نام و نمود کے لیے آتے ہیں، صرف ظاہری فائدوں کے لیے آتے ہیں. یہ پست ہمت کرنے والے لوگ ہیں، خود پست ہمت والے لوگ ہیں. اگر یہ کوئی کام میں شامل ہوں گے بھی تو صرف اور صرف کرٹیسائز کریں گے یا فائدے ڈھونڈیں گے، کام کچھ نہیں کریں گے. اگر نکلتے بھی ہیں تو سوائے خرابی کے کچھ اور نہیں کر سکتے، خرابی ہی میں اضافہ کرتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو دیکھ کر حسرت نہ کرو، ان کو دیکھ کر افسوس نہ کرو کہ یہ کیوں نہیں آتے، ان کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے، ان کے پاس اتنا مال ہے، ان کے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں، ان کی پرسنالٹی اتنی ڈیسنٹ ہے، اگر یہ دین کی طرف آئیں گے اور اتنی چیزوں کے یہ مالک ہیں تو ہماری ٹیم میں شامل ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو افسوس نہ کرو، ان کے اندر خیر ہے ہی نہیں، ان کا نہ آنا ہی بہتر ہے. تو منافقین کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ڈسکشن بہت کرتے ہیں، اور خصوصاً نیگیٹو ڈسکشن. ہر معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو منفی باتیں کرنے میں بہت آگے ہیں، بہت تیز. اچھا فلاں نے یہ کام کر لیا، کیا ضرورت تھی کرنے کی، اس سے کیا کون سا تیر مار لیا، اچھا یہ سیکھ رہے ہیں آپ یا وہ فلاں کام کر رہے ہیں تو کیا آپ تیر مار لیں گے اس سے، یا کون سی خرابیاں ختم ہو جائیں گی آپ یہ کرنے سے، اس سے اچھا تو نہ کرنا بہتر ہے. تو یعنی خود تو کچھ کام کرتے نہیں، چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. خود کچھ نہیں کریں گے، مجاہدین پر تنقید کریں گے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے مجاہدین ہوں، چاہے وہ میدان جنگ میں جہاد کر رہے ہوں، چاہے وہ معاشرے میں رسم و رواج کے خلاف جد و جہد کر رہے ہوں، یا معاشرے میں حلال روزی کما کر جد و جہد کر رہے ہوں، یا معاشرے میں دین کی تعلیم و تربیت کا کام کر رہے ہوں. تو ایسے لوگوں پر کرٹیسائز کرنا، تنقید کرنا یہ اپنا فرض اول سمجھتے ہیں، یقین جانیے. تو مجاہد بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، 1400 سال پہلے کی بھی اور آج 1400 سال بعد کی بھی یہی سچویشنز ہیں کہ آپ کے ساتھ، آپ جب کوئی کام میں شریک ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ضرور ایک دو لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے اپنی ٹیم میں جو خود تو کوئی کام کرنا نہیں چاہتے، دوسروں کو بھی کام کرنے نہیں دینا چاہتے، بس ان کا معاملہ ہمیشہ کرٹیسائز کا ہوتا ہے. پریڈکشن بہت کرتے ہیں یہ منافق کہ اب دیکھنا کیا ہونے والا ہے، دیکھو کیا مصیبت آنے والی ہے. لو آ گئی نا مصیبت، میں نے نہیں کہا تھا؟ دشمن کی طاقت کو تو دیکھو، ان کا ساز و سامان تو دیکھو. تو منافقین ایسے باتیں بہت کرتے ہیں، دشمن سے بہت مرعوب ہوتے ہیں، دشمن کا تصور بھی ان کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا ہے. پہلے کا پہلے باتیں بناتے کہ ان سے بھلا کون شکست کھا سکتا ہے. آج معاشرے میں آپ رسم و رواج کے خلاف آواز اٹھا کر کیا تیر مار لیں گے، کیا کر لیں گے، بیٹھے رہیں اپنی جگہ چین سے. اور اگر تم یہ کام کرو گے تو دیکھنا کیا ہوگا، تمہارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوگی، تم کو جاب نہیں ملے گی، تمہاری یہ داڑھی کی وجہ سے تم کو معاشرے میں عزت کا مقام نہیں ملے گا، یا اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی باتیں کر کے دوسروں کو بھی کچھ نہیں کرنے دیتے ہیں، بس خبریں سنتے رہتے ہیں. ان کی خبریں سننے کا انداز آپ دیکھ لیں، لگتا ہے کہ یہ آیت آج کے لیے ہی اتری ہے. واقعی میں یقین جانیے، جو ہم نے پڑھی نا آیت نمبر 9-10 یا آگے کی جو بھی آیتیں، کہ آج کل کے منافقین کا یہ ڈسکشن کا یہ حال ہے کہ کریں گے کچھ نہیں، کرنا کرانا کچھ نہیں، لوگوں پر کرٹیسائز. کہتے ہیں ذرا نیوز تو لگاؤ، دیکھیں سی این این کیا کہتا ہے. تبصرے کر کر کے خود ہی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. اچھا بی بی سی کیا کہتا ہے، ذرا وہ تو لگاؤ. اپنے صوفے پر آرام سے بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے پوری جنگ یہ لڑتے ہیں کہ اچھا آج افغانستان میں کیا ہوا، ایران میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، فلاں فلاں فلاں، تبصرے ہی تبصرے، باتیں ہی باتیں. انگلی بھی نہیں اٹھاتے اور پوری کی پوری جنگ لڑ لیتے ہیں. کوئی کانکریٹ کام نہیں کریں گے، نہ کوئی حل بتائیں گے، نہ کوئی راستہ نکالیں گے، بس چلتے چلتے کامنٹ کرتے جائیں گے. ہر دفعہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے راستہ چلتے چلتے، اوف کتنا کچرا پڑا ہے، کتنی گندگی ہے، مسلمانوں کے محلے ہی ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے، مسلمان ویسے. ارے بھائی، اتنا ہی مسلمانوں کا درد ہے، تو آگے بڑھ کر خود لگو اور دوسروں کو بھی کام پر لگاؤ کہ چلو سب مل کر یہ کچرا سمیٹتے ہیں، صاف کرتے ہیں. خود سے کام کا آغاز کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کیا کہ اپنے گھر سے ہمیشہ کام کا آغاز کیا. تو بہرحال اگر آپ دیکھیں تو یہ ان سب لوگوں کا معاملہ یہ تھا. تو اسی لیے پھر کیا کہا گیا کہ آگے جو آیت آ رہی ہے جو آج ہم پڑھیں گے، کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بناؤ. تمہارے لیے اگر کوئی رول ماڈل، کوئی نمونہ ہو سکتا ہے جسے تم اپنا آئیڈیل پرسن بنا سکتے ہو، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور یہ منافقین تو ہمیشہ ایسی باتیں کرتے رہیں گے، ہمیشہ سے ان کا یہ 1400 سال پہلے سے ان کا یہی کام اور یہی معاملہ ہے، اور آج بھی یہی معاملہ ہے کہ خود بھی کچھ نہ کرنا، دوسروں کو بھی کچھ نہ کرنے دینا. آپ بتائیے، اگر کوئی ایک ذرا سی بھی بات اگر غلط ہوگی تو آپ خود بتائیے کہ آج کچھ کام کرنے دیا جاتا ہے کسی کو؟ چاہے کوئی بیچارہ اچھے سے شادی کرنا چاہتا ہے سادگی سے، اس کو ویسی شادی نہیں کرنے دی جاتی. کوئی رسم و رواج کے خلاف آواز اٹھاتا ہے کہ ہم ہماری بچیوں کی، ہمارے بیٹوں کی شادی میں کوئی رسم و رواج نہیں کریں گے، اس کے اوپر کرٹیسائز. کوئی اگر بہت جہیز دے دلا کر خوب ساری رسم و رواج کے ساتھ شادی کرتا ہے، اس پر بھی کرٹیسائز. کوئی سادہ زندگی گزارتا ہے، اس پر بھی کرٹیسائز. کوئی اگر بہت زیادہ شو آف کی زندگی گزارتا ہے، اس پر بھی کرٹیسائز. کوئی کچھ کام نہ کرے تو اس پر بھی کرٹیسائز. کیا آج کل تو لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں، یہ سارے علماء ملا بہت بے عزت کر کے ذکر کرتے ہیں ایسے لوگوں کا، یہ لوگ کہتے کہ یہ کیا کام کے لوگ، کچھ کرتے کراتے کچھ نہیں، صرف تقریریں کرنا آتی ہیں ان کو۔ تو بھائی خود آپ اٹھیں، آپ کریں تو نہیں، خود بھی نہیں کریں گے۔ تو ہمیشہ دوسروں پر کرٹیسائز کرنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ ڈرائنگ روم میں آرام دہ صوفوں پر بیٹھ کر جنگ کرنا ان کو آتا ہے، صرف زبانی جمع خرچ، ہلنا جلنا ان کو گوارا نہیں۔ تو ہم ذرا غور کر لیں اور اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم بھی صرف کرٹیسائز کرنے والے تو نہیں بن رہے ہیں یا بنتے ہیں، کیونکہ یہ کام اس وقت کے منافقین کا تھا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم ایسے ہوں یا ہم میں کوئی اس قسم کا شائبہ بھی ہو یا 1% بھی کوئی چیز ہو۔ لیکن اللہ کے لیے دوسروں پر کرٹیسائز بھی نہ کریں، جو کر رہا ہے نا، جس طریقے سے بھی جو کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، چاہے وہ سوشل ورکنگ ہو یا جو بھی لوگ معاشرے میں جس طریقے سے جس لیول پر کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے۔ کچھ کر تو رہے ہیں، کچھ کرنا ہی تو زندگی کی علامت ہے، ورنہ تو مردے کچھ نہیں کرتے، جو ڈیڈ پرسن ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کرٹیسائز کرنے والے تو نہیں بن رہے ہیں، خطرے کے وقت منہ چھپا کر تو نہیں بیٹھ جاتے شترمرغ کی طرح اپنے گھروں میں اندر۔ ایسے وقت میں کون باہر آتے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بیچارے کچھ نہیں جانتے نا، وہی لوگ فرنٹ پر آ کر پھر کام کرتے ہیں، وہی لوگ فرنٹ پر آ کر سینہ سپر ہو کر ڈھال کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے، دشمنوں کے سامنے، اپنی امت کو بچانے کے لیے۔ اور یہ کرٹیسائز کرنے والے لوگ جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا، یہ دبکے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھیں یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اگر ہم اس آیت کو اس وقت کے تناظر میں لیں یا اس حالات کو سامنے رکھ کر لیں کہ آپ اس حالات کے وقت یا ان حالات میں آپ نمونہ ہیں، یعنی اسپیشل جنگ کے میدان میں، تو ایک طرح سے یہ بات بھی صحیح ہے۔ اور اگر ہم اس آیت کو تمام اپنی زندگی میں لیں، اور قرآن دراصل عموم ہی کی بات کرتا ہے، اگر اسپیشل حالت میں بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ دوسرے حالت پر بھی دلالت کرتی ہے دراصل وہ آیت۔ تو یہاں پر اس خاص موقع کا ذکر کر کے عام حالت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں، ہر طریقے میں، ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، وہ بہترین رول ماڈل ہے تمہارے لیے۔ تو اگر ہم آپ کو، ہم اس آیت کو اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکٹ میں دیکھیں، اس کے حساب سے میدان جنگ میں، حالات جنگ میں، یا جس وقت آپ کو پتا چلا کہ سب طرف سے گروپس آپ کی طرف آ گئے ہیں، پھر 3,000 کا چھوٹا سا لشکر اور 10,000 کا بھلا کہاں مقابلہ۔ اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ جو عورتیں اور بچے ہیں جن کو چھوڑ آئے تھے مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں، وہاں پر جو بنو قریظہ کا قبیلہ تھا اس نے بھی غداری کی، اور وہ بھی کافروں کے ساتھ جا ملا ہے، دشمن کے ساتھ جا ملا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کیا سچویشن ہوگی اس وقت مسلمانوں کی۔ تو دراصل یہ جو جنگ تھی، جنگ احزاب، یہ جنگ اعصاب کی جنگ تھی، یہ ہتھیاروں کی جنگ نہیں تھی، یہ اعصاب کی جنگ تھی۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے ثابت قدم رہے، نہ آپ گھبرائے، نہ آپ کے چہرے پر ایسے کوئی آثار نظر آئے، اور نہ ہی کبھی آپ نے پیچھے ہٹنے کا سوچا۔ آپ کی زندگی، آپ کا اسوہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، آپ کے کام ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، یقین جانے کہ اگر ہماری زندگی بھی گزر جائے نا، ہم اس کے جو مثبت پہلو ہیں اور جو خوبیاں ہیں آپ کی زندگی کی، ہم وہ بیان کر نہیں سکتے۔ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، آپ کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اسوہ دو ہی لوگوں کے لیے اسوے کا لفظ آیا قرآن میں، ایک ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سبحان اللہ، آپ آنر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابراہیم علیہ السلام کا، کہ دو ہی انبیاء کے لیے یہ لفظ قرآن میں آتا ہے، الف سین واو یا پھر الف سین یا، ٹھیک ہے، یہ دونوں اس کے روٹ ورڈ ہو سکتے ہیں، چونکہ حروف علت ہیں تو اس میں آگے پیچھے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اسا یاسو کہ کوئی شخص جس کو دیکھ کر انسان کو تسلی حاصل ہو, کوئی شخص جس کو دیکھ کر انسان کو تسلی حاصل ہو. اور آسیہ بھی اسی سے بنا ہے, الف مد سے جو آسیہ آتا ہے, کہ ایسی عورت جس کو دیکھ کر غم میں ڈھارس بندھے, تسلی ہو. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے, یا ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے کہ جن کو دیکھ کر ہمیں تسلی ہو سکتی ہے, ہماری ڈھارس بن سکتی ہے ہر حالت میں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جب کبھی کسی کو کوئی مشکل پیش آئے یا آزمائش آئے یا کوئی پریشانی آئے تو تم مجھ پر پڑنے والی مصیبتوں کو یاد کر لینا. واقعی میں ہم سوچیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے, کہ ہمارے اوپر جو چھوٹی موٹی مشکلات آتی رہتی ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان پر جو مشکلات آئیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم کو کچھ بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو اللہ کے رسول کی زندگی میں آئیں. تو سب مسلمانوں کے لیے اور بہت سارے غیر مسلموں نے بھی آپ کو اس بات میں آپ کی حیثیت کا اقرار کیا ہے, اعتراف کیا ہے کہ ایک ہی شخصیت تھی دنیا میں اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو جینیس کہا گیا, آپ کو فرسٹ نمبر دیا گیا, اور جتنا ذہن آپ نے استعمال کیا کہا جاتا ہے کہ کسی نے نہیں کیا, اور بہت سارے لوگوں نے کہا تو صحیح لیکن کر کے نہیں دکھایا. تو ہر عمر کے انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں, نمونہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے, آپ ہر دور کے لوگوں کے لیے نمونہ ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر بہتری آئے, تو تاکید کی گئی ہے کہ بہترین ماڈل کی ہم پیروی کریں. قرآن میں 40 سے زیادہ مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ملتا ہے. کسی کو اگر رول ماڈل بنانا ہے تو پہلے ہمیں اس کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا, تبھی تو ہم ان کے طریقے کو فالو کر سکتے ہیں. تو اگر ہم ویسا بننا چاہتے ہیں یا ویسے بننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں, تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہتری آئے, تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانے کی ترغیب دی گئی ہے کہ آپ کو فالو کریں, آپ کو دیکھیں. تو ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے, سب کچھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور زندگی گزاری, پہلے انبیاء بھی آئے ہم سب جانتے ہیں, لیکن ان انبیاء کی سیرت محفوظ نہیں رہی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا اور محفوظ رکھا. تو اگر ہم آیت کو دیکھیں, جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو جنگ کے تناظر میں بتایا جا رہا ہے, تو چاہے جنگ کا ذکر ہو یا حالت احرام کا ذکر ہو یا حج کا ذکر ہو یا روزے ہوں, سب ہر طرح سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی تھیں, لیکن جنگ احزاب کا معاملہ بالکل دوسرا طرح سے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ احزاب کی جنگ تھی, خطرہ شدید تھا, نفسیاتی دباؤ مسلمانوں پر حد سے زیادہ تھا. دو بدو جنگ کی نوبت تو نہیں آئی کہ دو فوجیں آپس میں آمنے سامنے لڑ جائیں اور قتال ہوتا جیسے کہ پہلے جنگیں ہوئی تھیں, لیکن یہ دراصل احزاب کی جنگ تھی. ہر جنگ نے ایک ادب سکھایا, بدر نے فتح کے آداب سکھائے, احد نے شکست کے آداب سکھائے, یہ دونوں ہتھیاروں کی جنگیں تھیں. احزاب نے کچھ اور ہی سبق سکھایا کہ جب ذہنی بوجھ بڑھ جائے تو کیسے کیا جاتا ہے. فتح مکہ نے سکھایا کہ جب دشمن پر غلبہ حاصل ہو جائے تو کیا رویہ, کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. جنگ ہو چاہے امن ہو, چاہے سیاست ہو یا معاشرت, ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مثالی کردار ہے. جنگ احزاب میں بھی آپ کا کردار مثالی تھا, ایک لیڈر ہونے کے ناطے سے, حیثیت سے آپ پر دوہری ذمہ داری تھی, یعنی آپ نبی بھی تھے, آپ لیڈر بھی تھے, اس وقت کمانڈر بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیف ہی نہیں تھے, نبی بھی تھے. اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہم کو ملتے ہیں, بہت سارے کمانڈرز گزرے ہیں, بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی اور جیتی, لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے ریلیکسیشن کے لیے, ان کے آرام کے لیے انہوں نے گناہ کے طریقے اختیار کیے, راگ و رنگ کی محفلیں ایجاد کی, یا اس سے وہ لوگ ریلیکس ہوتے تھے یا آرام حاصل کرتے تھے. لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تمام سارے احکامات کو بجا لاتے ہوئے بہترین آپ نے اپنا رول نبھایا، اپنا رول ادا کیا، تو یہ ہمارے لیے واقعی میں ایک بڑا نمونہ ہے، مثال ہے۔ تو یہ جو جنگ تھی دراصل ایک طرح سے ذہنی پریشانی تھی، پریشر تھا ذہن پر، اور ذہن یعنی پریشانی کو برداشت کرنے کی قوت اس کے لیے چاہیے تھا۔ تو یہ ایسی والی جنگ تھی جس نے مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک طرح سے ذہنی دباؤ میں مبتلا کیا۔ ایک مہینے تک یہ لوگ یہ ذہنی پریشر برداشت کرتے رہے۔ بدر اور احد اور مکہ کا معاملہ الگ تھا، اس کے رنگ، ان جنگوں کے رنگ بالکل مختلف تھے کہ آمنے سامنے جنگ ہوئی، فیصلہ ہو گیا، لیکن یہ تو ایک مہینے تک مسلسل، اور ایک مہینے تک مسلسل نہ اللہ کے رسول کے اعصاب نے جواب دیا، نہ کوئی مسائل یا مشکلات کے وقت آپ پیچھے ہوئے، بلکہ ہمیشہ آپ سامنے ڈٹے رہے، لیڈنگ فرام دا فرنٹ۔ آپ نے یہ کر کے دکھا دیا کہ رہنما جو دوسروں کو نصیحت کرتا ہے پہلے وہ خود اس پر باعمل ہوتا ہے۔ تو عمل کی ذمہ داری جو آپ پر تھی کہ آپ نے عمل کر کے دکھایا تاکہ آپ کے جو پیرو تھے، جو آپ کے فالوورز تھے، وہ بھی اس کو پوری طرح سے پھر نبھا سکیں۔ تو یہ دکھا دیا آپ نے، اپنے عمل سے ان کو سکھایا، اپنے پیروؤں کو اپنے عمل سے سکھایا۔ بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ اچھا جو تقریریں کرتا ہے وہ، جو ٹیچ کر سکتا ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہوتا، جو پریکٹیکلی کرتا ہے وہ ٹیچ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات غلط ثابت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین تعلیم بھی دی، ہمیں باتیں بھی بتائیں، اور خود میدان جنگ میں، میدان عمل میں عمل کر کے بھی دکھا دیا، عمل کے میدان میں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے نا، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہم میں تو بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا ہمارے لیے ایک بہترین نمونے کے حیثیت سے پیش کیا کہ کیسے تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسوے کو چونکہ ہمارے لیے رول ماڈل بنایا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسوے کی حفاظت بھی فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی کسی کی بھی سیرت محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اسوہ اسی وقت فالو کیا جاتا ہے جب وہ اسوہ موجود ہو، وہ باتیں زندہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے محفوظ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث کو، کہ صحابہ کرام نے آپ کی ان احادیث کو زندہ رکھا، یاد رکھا، اور پھر اسے دوسروں تک منتقل کیا۔ تو آپ کی سیرت، آپ کے اعمال، آپ کے اقوال، آپ کی دعائیں، آپ کی ہر بات، ہر ہر عمل، ہر ایکشن آپ کا محفوظ کر لیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود انتظام تھا اسپیشلی، تاکہ قیامت کے دن پھر کوئی ایکسکیوز نہ پیش کر سکے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو ہمیں کہا تھا کہ اللہ اپنے اللہ کے رسول کو رول ماڈل بنایا جائے، لیکن ان کا تو اس وہی موجود نہیں تھا، لہٰذا کوئی یہ ایکسکیوز نہ پیش کر سکے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اسوے کو محفوظ کر دیا۔ دوسرے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں انبیاء گزرے ہیں لیکن ان کی سیرت محفوظ نہیں رہ سکی۔ کچھ انبیاء تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا جو بھی اور دوسرے انبیاء ہیں، سیاسی طور پر ان کو کوئی غلبہ حاصل نہ ہو سکا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کوشش کرتے رہے کرتے رہے کہ کسی طرح سے ان کی قوم جہاد پر آمادہ ہو جائے، لیکن ان کی قوم نے صاف انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ آخرکار ان کے جو آگے کے لوگ تھے انہوں نے اس کام کو انجام دیا، یوشع بن نون۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شادی بیاہ نہیں کی، یعنی رشتے داروں کے ساتھ انہوں نے زندگی نہیں گزاری، تو اس لحاظ سے یعنی بحیثیت شوہر یا بحیثیت والد یا بحیثیت سسر یا داماد ان کی زندگی کے ہم کو اس طرح کے واقعات نہیں مل سکتے، کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی اوپر اٹھا لیے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آپ دیکھیے کہ دونوں سچویشنز آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ داماد بھی بنے، آپ کے بھی کوئی دوسرے یعنی آپ کے بھی داماد تھے، آپ نے خود بھی نکاح کیے، اپنی بیٹیوں کے بھی نکاح کیے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو بھی دفنایا۔ یہ جو دو سچویشنز ہوتے ہیں، یہ تو آپ سوچیں کہ یہ ایسے ہی وقت، ایسے ہی اوقات میں انسان ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ ایک تو بعض اوقات وہ زمانے کے پریشر میں آ کر نکاح اور پیدائش کے موقع پر رسم و رواج کی نظر ہو جاتا ہے، اس کے پریشر میں آ کر اپنے آپ کو اسی میں انوالو کر لیتا ہے۔ دوسرے اپنے بچوں کی موت کے وقت، اس وقت انسان سب سے زیادہ غمگین ہوتا ہے اور اس کی زبان سے کچھ کلمات نکل جاتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ دونوں حالات سے آپ کو سابقہ پیش آیا، لیکن دونوں وقت ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا رویہ بہت ہی اعتدال والا تھا. آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 بچوں کو دفن کیا. سوچیں ذرا، بیٹیوں کو بھی دفن کیا، بیٹوں کو بھی دفن کیا، 3 بیٹے 3 بیٹیاں. اور ایسا نہیں، ہر عمر کے بچوں کو جب اولاد جوان ہو جائے اور اپنے ہاتھ سے والدین کو دفن کرنا پڑے تو وہ کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. اور بچے بھی کھیل کود کی عمر کو ہوں، جبکہ سب سے بچوں میں دل لگتا ہے انسان کا، وہ خوبصورت آوازیں نکالتے ہیں، باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، وہ ایج میں بھی آپ نے اپنے بچوں کو دفن کیا، اپنے بیٹوں کو. دونوں سچویشنز آئی، لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ماتھے پر شکن آئی ہو. کسی ماں سے پوچھیں جس نے اپنے کسی صرف ایک بچے کو دفنایا ہو، ایک بچے کو. یہاں تو اللہ کے رسول کے 6 بچے ان کی زندگی میں وفات پائے، لیکن پھر بھی اعتدال، معتدل رویہ. آپ یہاں پر بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دفنایا آپ نے اور جوان اولاد کو بھی دفنایا، یہ بھی ایک نمونہ ہے ہمارے لیے. اسی طرح سے آپ نے بیٹیوں کی پرورش بھی کی. کس طرح سے آپ کا رویہ تھا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح خود پڑھایا، تو اس میں بھی ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ نے خود پڑھایا. اور کتنی عزیز تھی آپ کو اپنی بیٹی، کہ جب آپ یعنی آپ کی یہ بیٹی آتی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، اپنے پاس بٹھاتے، ان کا ماتھا چومتے. ہمارے یہاں کے والدین کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمارے یہاں پر بعض وقت اب ایسے ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بلا وجہ بچوں کو لاڑ پیار میں بگاڑنا دو. تو بچوں سے بات کرنا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا یا ان کو بوسا دینا، بالکل ہی یہ سب نہیں کیا جاتا. جبکہ ٹچ کرنے کا بھی ایک الگ ہی اثر ہوتا ہے، یقین جانیے، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. تو ہم نے بچوں کو دور کر دیا تو بچے بھی ہم سے دور ہو گئے. پھر بیویوں کے ساتھ آپ رویہ دیکھ لیجیے. اللہ کے رسول کا انتہائی شگفتہ مزاجی کے ساتھ رہتے تھے اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ساتھ، ہاتھ بٹاتے تھے ان کے کام میں. ایک بیوی کے ساتھ 25 سال گزارا کیا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک سے زیادہ بیویاں بھی آپ ان کے ساتھ بھی رہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ عدل ایک بہترین نمونہ ہے آج کے مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے، کہ جب ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا تو اس میں بھی کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی، اور جب ایک سے زیادہ بیویاں تھیں تو کبھی پرانی بیوی کو نہیں بھولا. اپنی بھولے اللہ کے رسول خدیجہ رضی اللہ عنہ کو آپ بتائیں، بلکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اتنی یاد کرتے تھے کہ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ کو رشک آ گیا کہ کیوں آپ یاد کرتے ہیں وہ لال مسوڑوں والی کو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیوی عطا کر دی. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ یاد کروں. اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی جبکہ سب نے مجھے جھٹلا دیا، اس وقت میری مدد کی جبکہ کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے مجھے اولاد دی. اتنا زیادہ آپ یاد کرتے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سوچیں ذرا، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے اور آج کے شوہروں کے لیے تو بہت ہی بڑا نمونہ ہے اس میں. تو یہ نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہر ایک کے لیے نمونہ ہے. تو جن کی ایک بیوی ہے ان کے لیے بھی نمونہ ہے، جن کی 2 اور 3 بیویاں ان کے لیے بھی نمونہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ کیسا تھا، کہ روزانہ اثر کے بعد سب بیویوں کے پاس جاتے تھے، سب کو وقت دیتے تھے. آج سب سے زیادہ بیویوں کو شکایت یہی ہے نا شوہروں سے کہ شوہر وقت نہیں دیتے ہمیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج کو وقت دیتے تھے، کبھی کسی بیوی نے شکایت نہیں کی آپ کی، بلکہ آپ کی تعریف ہی کرتی تھی تمام بیویاں. ایسے شوہر تو ہم سب جانتے کہ جیسے اللہ کے رسول تھے کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بیوی کو اگنور کرنے کی بجائے آپ یاد کرتے تھے، بلکہ تعریف بھی کرتے تھے. پھر تمام بیویوں کی آپ تعریف کرتے، ان کی عزت افزائی کرتے تھے. کبھی آپ نے بیویوں کو نہ ڈانٹا نہ ہاتھ اٹھایا، بہت محبت سے پیش آتے تھے بیویوں کے ساتھ. آج کے ہسبینڈ کہیں گے کہ بیوی کے باپ سے سب سے زیادہ بھلا آپ سوچیں کہ محبت ہو سکتی ہے. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے. تو جواب میں کہا کہ عائشہ سے. تو وہ صحابی جھیپ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میری مراد عورتوں سے نہیں تھی، میری مراد مردوں سے ہے. تو کہا کہ عائشہ کے باپ سے. اب ذرا سوچیں کہ آپ کے ہسبینڈ سے کوئی بھلا پوچھے کہ آپ کو کس سے محبت ہے، کبھی وہ آپ کا نام لیں گے؟ نہیں. ہمارے یہاں پر تو یہ اچھا سمجھا ہی نہیں جاتا. بھلے ہی ان کو سچی میں آپ سے محبت ہوگی، بھلے ہی ان کو کتنی ہی محبت ہو، لیکن ہمارے یہاں پر یہ بات درست نہیں مانی جاتی. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کوئی پوچھ رہا تو آپ نے کہہ دیا کہ ہاں عائشہ سے محبت ہے، کیونکہ آپ جھوٹ نہیں کہتے تھے نا. آپ تو خود صادق اور امین تھے. پھر جب بیوی کا انہوں نے کہا کہ میں بیوی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں, میں تو مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, تو تب بھی کیا کہا؟ آپ یقین جانیے کہ نام وہ نہیں چھوڑا, نام وہی لیا کہ عائشہ کے باپ سے. اب ہمارے یہاں کے دامادوں سے اگر آپ پوچھیں کہ اچھا آپ کو کس سے محبت ہے, وہ کہیں گے کہ سسر سے محبت ہو سکتی ہے. پہلی بات تو تمام خاندان والے خوب ماریں گے اپنے بیٹے کو کہ اچھا تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اپنے سسر سے محبت کرتے ہو زیادہ, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر, اپنی ماں کو چھوڑ کر. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا سسٹم ہے کہ بیٹے کے سسرال والے یعنی سمدھیانے کے لوگ ہمارے پاس شادی کے بعد یہ دو مخالف پارٹیاں بن جاتی ہیں. وہ میدان جنگ میں تو جنگ بھلے ہی دور کی بات ہے, لیکن یہ دو گھروں میں یا دو لوگوں میں یا دو خاندانوں میں ایک جنگ کا سا سما ہو جاتا ہے, سچویشن ہو جاتی ہے. دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے, دونوں ایک دوسرے کے مخالف, ہر قسم کی برائیاں. اب آپ سوچے بیچارے کہ وہ لڑکا اور لڑکی جو بہو اور بیٹا ہے وہ کتنا پستے ہوں گے اس میں. معلوم نہیں ہمارے یہاں پر کیوں اس طرح سے بنا دیا گیا یہ رشتوں کو. تو اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جواب سوچیں, اور یہ پوچھنے والے ایکچولی دراصل عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سمجھتے تھے ان کو اسلام قبول کیے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے اصل میں, اور اللہ کے رسول کی توجہ اور محبت تو سب کے لیے بہت تھی. تمام صحابہ اکرام یہ سمجھتے تھے کہ آپ سب سے زیادہ انہیں سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم میں بھی وہ کوالٹیز پیدا کرے. تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اسلام قبول کر کے, اسلام قبول کرنے کے بعد اور چند ہی دنوں میں انہوں نے اللہ کے رسول کا جو رویہ دیکھا تو سمجھے کہ شاید اللہ کے رسول سب سے زیادہ انہیں سے محبت کرتے ہیں, تو اس بنا پر وہ پوچھنے لگے. تو اللہ کے رسول نے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا, اس کے بعد پھر کہنے لگے کہ مردوں میں بتائیے, تو عائشہ کے باپ کا نام لیا, عائشہ کے والد کا. تو اب بھلا کسی داماد کو اپنے سسر سے سب سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے ہمارے یہاں پر؟ نہیں ہو سکتی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک سے زیادہ نکاح کیے لیکن کسی بیوی کا مرتبہ کم نہ کیا, ہر ایک کو برابر ٹائم. بحیثیت سسر آپ بہترین سسر تھے, اور بحیثیت داماد آپ بہترین داماد تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے, غصہ ہو گئے, اور وہ چاہتے تھے کہ آپ کو کچھ دھکا دیں یا اس طرح سے کچھ کچوکا لگائیں. ابو بکر صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ کے رسول بیچ میں آ گئے, اور پھر اللہ کے رسول ان کے جانے کے بعد مسکرا کر کہنے لگے کہ دیکھا ہم نے کیسے بچا لیا تم کو. سوچیں ذرا کتنا اچھا انداز ہے ماشاء اللہ. اسی طرح سے پھر بحثیت والد آپ ایک بہترین والد تھے, ہر بچوں کے معاملے میں آپ دیکھ لیں, چاہے وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, رقیہ ہوں, ام کلثوم ہوں, یا فاطمہ ہوں, یا پھر آپ کے تینوں بیٹے ہوں, آپ کی سیرت دراصل ہمارے لیے اسوہ ہے. پھر صرف یہی نہیں کہ آپ نے اپنی خاندانی زندگی یا خانگی زندگی گزاری, آپ ایک بہترین دوست, بہترین مربی, بہترین معلم, بہترین مزکی تھے. تزکیہ بھی آپ نے کیا, تعلیم بھی آپ نے دی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ہر وقت ایک جیسا دور نہیں آیا. طائف کا واقعہ لے لیجئے, طائف کے دن کو یاد کر لیجئے ذرا کہ لوگوں نے پتھر برسائے, چہرہ لہو لہان کیا, تالیاں پیٹیں, گالیاں دیں, یہاں تک کہ آپ کی جوتیاں لہو لہان ہو گئیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا رویہ, آپ کا کردار, کہ اگر فرشتہ کہتا بھی ہے کہ آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑیوں کو ملا دیا جائے تاکہ ان کا نام و نشان نہ رہے, تو کہنے لگے کہ نہیں, ان کی نسلوں سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام لینے والے پیدا ہوں گے. سبحان اللہ, یہ انداز. پھر شیب ابی طالب میں آپ دیکھ لیجئے, یہ پہلا سوشل اکنامک بائیکاٹ تھا مسلمانوں کا, اس کو بھی فیس کیا, اور سب کے لیے نمونہ ہے کہ خود بھوکے رہتے تھے. یہ نہیں کہ لیڈر جو ہے وہ سب آرام سے بیٹھ جائے اور صرف آرڈر دیتا رہے, ہم دیکھتے ہیں کہ خود میدان عمل میں خود آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. خندق کے موقع پر جب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے, تو اپنے پیٹ پر سے ہٹا کر دکھایا کہ آپ کو دو پتھر بندھے ہوئے تھے, یعنی بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر کو چپک گیا تھا. سوچیں ذرا, اور پھر بھی پتھر اٹھا رہے ہیں, خندق کھود رہے ہیں, خود بذات خود اس میں حصہ لیا خندق کھودنے میں. پھر جس وقت کہا جاتا ہے غزوہ احد میں آپ دیکھیں کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے, تو جب آپ نے دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے, تو آپ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا انہیں غم کی شدت کی وجہ سے, اور آپ نے کہا کہ میں نے اس سے زیادہ کربناک منظر نہیں دیکھا. کہا جاتا ہے کہ آپ کبھی زور سے نہیں روئے، لیکن جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مغفرت کی تو اس میں آپ کی آواز آ رہی تھی رونے کی. سوچیں کیا غم کی شدت سے کیا حال ہوگا، لیکن زبان سے کچھ شکایت نہیں کی. پھر احد میں آپ کے دانت دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ زخمی ہوئے، آپ کے گالوں پر زخم آیا، اتنا خون بہا کہ غشی تاری ہو گئی، لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں کوئی شکایت نہیں. یعنی خود تکلیف نہیں اٹھائی. ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرز تکلیف نہیں اٹھاتے ہیں، لیڈرز آرام سے پیچھے بیٹھ کر صرف آرڈرز دیتے رہتے ہیں، اصل کام تو بیچارے سپاہی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ اللہ کے رسول کا اسوہ دیکھیے، آپ ایسا مثالی کردار آپ کو کہیں نظر آئے گا؟ کہیں پر بھی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں نے باتیں بہت کی ہیں، لیکن عمل کسی نے نہیں کیا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کر سکتے، یعنی آج ایسا الٹا جملہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو بھائی اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، ان پر خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، ہم تو عام انسان ہیں، ہم بھلا کہاں ایسا کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی بہانے بازی اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ نہ بناتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے کو بھیج دیتا. تو جو یہ کہتا ہے کہ آج اللہ کے رسول کے اسوے کو فالو کرنا پاسبل نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو یہ تو قرآن کی تکذیب ہے، قرآن پر الزام ہے. ہم اللہ کے رسول کے اسوے کو فالو کر سکتے ہیں آج بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ تمہارے لیے نمونہ ہے اس میں. ہاں کچھ باتیں اسپیشل اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھیں. ہم سب جانتے ہیں کہ جو وصال کا روزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے کہ جب افطار کا وقت آتا تو آپ افطار نہ کرتے تھے، ایک ساتھ دو دو دن کا روزہ رکھ لیتے تھے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول کے ساتھ کچھ چیزیں خاص تھیں، لیکن باقی ساری چیزیں اللہ کے رسول ایک انسان تھے. اس وقت کے لوگوں نے بھی یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ رسول جو ہے انسان کو کیوں بنایا گیا، فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا. اور آج کے لوگ کہتے ہیں کہ رسول بنا انسان کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کچھ اور ہی ماورا چیز ہے انسان سے. بات تو ایک ہی ہوئی نا، انداز الگ ہے لیکن بات ایک ہی ہے کہ آج تعظیم میں اللہ کے رسول کو اتنا اوپر حد سے بڑھا دینا کہ کہنا کہ یہ تو کچھ اور ہے، لہذا ہم تو ان کے جیسے بن ہی نہیں سکتے. تو دراصل یہ ان کے عمل سے فرار کا راستہ ہے کہ تعظیم کا وہ درجہ دے دو کہ وہ تعمیل کے قابل ہی نہ رہے. سن لیجئے غور سے جملہ یہ کہ تعظیم کا وہ درجہ دے دو کہ وہ تعمیل کے قابل ہی نہ رہے، کہ ان کو انسان سے ہٹا دو. اور یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ نمونہ بنانا ہے، کس لیے؟ کہ لمن کان یرجو اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہو تو وہ ضرور اللہ کے رسول کی تعمیل کرے گا، وہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا. کہتے کہ ہم تو ان کے جیسے بن ہی نہیں سکتے. تو تعریف کرو اللہ کے رسول کی، لیکن تعمیل سے پیچھے ہٹ کر نہیں. آپ انسان تھے، آپ کو انسان بنایا، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتہ اتار دیتا تھا. تو جو بہترین والدین ہو سکتے ہیں وہ بھی کیا تربیت کریں گے جو اللہ کے رسول نے ہماری تربیت. یعنی والدین تو کیا کر سکتے ہیں، اچھے سے اچھی تعلیم دلاتے ہیں، ہماری پرورش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں جنت کا راستہ دکھا دیا، یہ تو کوئی نہیں کر سکتا. لہذا ان کی تعظیم، ان کی اطاعت سارے لوگوں سے زیادہ، دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی تعظیم اور اطاعت ہوگی. تو پیروی کرنے والوں کے لیے بھی دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مثالی نمونہ ہے اللہ کے رسول کا، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نمونہ بنائیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہوتی چلی جائیں گی جو اللہ کے رسول کے اندر تھی، کہ صبر. اگر رہنما صبر کرتا ہے تو اس کے فالوور پر صبر کرنا اور آسان ہو جاتا ہے. اگر کوئی رہنما ہی تھوڑ دلا ہو، بزدل ہو، امیچیور ہو، گھبرانے والا ہو، یا پریشانی کے وقت پریشان ہو جاتا ہو، تو جو اس کے فالوور ہیں وہ بھی ویسے ہی رویہ اختیار کریں گے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ صحابہ کے لیے بھی تھے، آج ہمارے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے رہیں گے انشاءاللہ، کہ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ثابت قدمی اختیار کی جائے. تو جب انسان قرآن پڑھتا ہے، چاہے ہر دور میں کسی بھی کوئی بھی وہ دور ہو، جب وہ دین کے دائی ہوتے ہیں، جو لوگ دین کے کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ہر دور میں ان کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. اور پھر جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث دونوں سے، تو یہ قرآن دراصل اس تعلق کو اور مزید زندہ کرتا ہے، ابھارتا ہے اور اوپر لاتا ہے. کہ قرآن میں یہ ہم کو واقعات ملتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، حالات آتے ہیں، مشکلات میں انسان گرتا ہے. اس راہ میں پہلے کے لوگوں پر بھی مشکلات آئیں، لیکن وہ لوگ ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے، استقامت پر قائم رہے. تو اس راہ میں قدم رکھنے کے بعد اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں مشکلات نہیں آئیں گی یا آسانی سے سب کام ہوتے چلے جائیں گے، تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے. آپ دیکھیں دنیا میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. ہم یہ سوچیں کہ اچھا ہم قرآن پڑھنے آئے تھے، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا ہماری زندگی تو بہت آسان ہو جانا چاہیے. لو میں قرآن کی کلاس کے لیے نکلی، قرآن پڑھنے کے لیے نکلی، پیچھے گھر میں چوری ہو گئی، تو کیا قرآن کی وجہ سے یہ سب ہوا؟ اس سے اچھا تو میں قرآن نہ پڑھتی تو اچھا تھا. نعوذ باللہ، ایسے سوچنا یہ غلط بات ہے. یہ نہ سوچے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے مشکلات نہیں آئیں گی. اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ کے رسول پر تو کوئی مشکل نہ آتی، کوئی مصیبت نہ آتی، صحابہ کرام پر کوئی مشکل نہ آتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سب سے زیادہ آزمائے گئے. اگر آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں تو جنت پھر کیسے ملے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تو ضرور تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، خوف سے، فاقوں سے، بھوک سے، نقصان سے، جان اور مال کے. تو غزوہ خندق میں یہی آیت کے مطابق تمام چیزیں ہوئیں، خوف بھی تھا، ہراس بھی تھا، بھوک بھی تھی، جان اور مال کا نقصان بھی تھا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں آئیں اور آپ سوچے کہ اچھا آپ کا ایمان بڑھتا ہی رہ رہا ہے اور ایمان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. مشکلات ہی تو ہوتی ہیں جس وقت مومن اور منافق کا فرق پتہ چلتا ہے. اور یہی بات کا پھر ذکر کیا گیا ہے جو بات آیت نمبر 22 میں کہی گئی ہے. دیکھیے، ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں مومن کہ مشکلات کو دیکھ کر گھبرا نہیں جاتے، نظریں نہیں چراتے، میدان سے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتے، بلکہ استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں. اور ایسی چیزوں کو دیکھ کر وہ کہتے کہ ہاں اسی کا تو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہم سے. تو یہ سارے حالات کو دیکھ کر تو مومن اور اپنے ایمان میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. آزمائش تو آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ساری مشکلات تو آتی ہیں راستے میں، کیونکہ اگر یہ مشکلات نہ آئیں تو انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے مضبوط ہو؟ بھلا بتائیں، آپ خود سوچیں کہ آپ جتنا گڑگڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، جب آپ کی نمازوں میں بہت خشوع ہوتا ہے، جب بہت زیادہ تعلق بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کس وقت ہوتا ہے؟ عام حالت میں، جب خوشی کے موقع ہوتے ہیں یا زندگی بہت آسانی سے گزر رہی ہوتی ہے اس وقت، یا جس وقت اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں آئے لیکن کچھ نہ کچھ جو مشکلات آتی ہیں ہماری زندگی میں، کہ بچے کا بیمار ہو جانا ہے، کسی چیز کا نقصان ہو جانا ہے، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہوتی. ہم سب جانتے ہیں اس بات کو. ٹھیک ہے، انسان روزانہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تہجد اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن تہجد میں، نمازوں میں، تمام کاموں میں اس وقت جو اثر ہوتا ہے، اس وقت جو خشوع ہوتا ہے، اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے دل کی، جس وقت کوئی مشکل پیش آتی ہے انسان کو، آپ دیکھیں عام دنوں میں نہیں ہوتی. تو وہ جو آتے ہیں نا کہ جب بتوں نے تنگ کیا تو خدا یاد آیا، کسی کا شعر ہے، ایک مصرع، کہ جب دنیا والے ستاتے ہیں تو انسان دوڑ لگاتا ہے کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. ففروا الی اللہ. تو صحابہ کے بارے میں روایت میں ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ نارمل رہتے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور حیران ہوتے یا پریشان ہو جاتے کہ کوئی آزمائش نہیں آئی، تو وہ سوچتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ڈھیل والا معاملہ تو نہیں کر رہا، استدراج تو نہیں ہے یہ. اور اگر کوئی مشکل آتی تو وہ سمجھتے کہ یہ ایمان کو بڑھانے کے لیے آئی ہے. تو یہاں پر وہی والی بات کہی گئی کہ جب انہوں نے دیکھا، ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، کہ یہی تو وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں، اور اس چیز نے، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اس چیز نے ان کے ایمان میں اور فرما برداری میں مزید اضافہ کر دیا. سبحان اللہ، یہاں جنود نہیں کہا، لشکر نہیں تھا، وہ تو فرقہ تھا، وہ تو فرقے تھے، وہ تو گروپس تھے، اس وقت مل گئے تھے، ورنہ ان کے اندر تو خود آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہے، یہ تو خود آپس میں ملے ہوئے نہیں ہے. تو مومن تو ایک سب لوگ ایک ہوتے ہیں مومن، مومن گھبراتا نہیں ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے. یہ لوگ جو تھے یہ بٹے ہوئے لوگ تھے، الگ الگ گروپس کی شکل میں تھے اور اس وقت مل گئے تھے مسلمانوں کے خلاف. اگر اس آیت کو آج کے دور میں دیکھیں نا، یقین جانیے بہت اچھے سے آج کے حالت میں یہ آیت منطبق ہو سکتی ہے اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ خود غور کریں، ہم سب مل کر غور کریں. آج بظاہر ایسے لگتا ہے نا کہ تمام قوتیں ایک ہو گئی ہوں اسلام کو اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے، اور ایسے لگتا ہے کہ بالکل احزاب کی طرح سارے لشکر جمع ہو کر آ گئے ہوں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے. ایسے وقت میں ضرورت کس بات کی ہے کہ نہ ڈریں نہ گھبرائیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اسلام کے لیے، اس کے دفاع کے لیے. اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول کے اسوے کو فالو کریں. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایمان کے بڑھانے کا موقع ہے. تو وہ لوگ یہ نہیں سوچتے تھے کہ دین کی طرف آنے کی وجہ سے ہم پر مشکلات آ گئیں، لہٰذا چھوڑو یہ دین کو اور لپیٹ کر رکھ دو یہ دینداری کو. نہیں، بلکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا. ہمارے یہاں پر تو کیا ایک کانسیپٹ بنا لے گئے کہ کوئی مشکل آئی تو کرے کہ پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا تھا جس کی سزا مل رہی ہے، استغفر اللہ. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تو آزمائے گئے انبیاء کرام، اس کے بعد جو انبیاء سے جتنا قریب ہوتا تھا وہ آزمایا جاتا تھا، وہ مشکلات میں گرتا تھا. تو نعوذ باللہ، کیا ہم یہ کہیں گے کہ گناہ ہو رہے تھے؟ نہیں. تو آج یہ کانسیپٹ کیوں ہمارے ذہن میں آ گئے کہ پتہ نہیں کیا گناہ ہوا تھا جس کی سزا مل رہی ہے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی بات ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش آئی بھی ہے تو اس وقت ہم اپنے ایمان کا ثبوت پیش کریں. آیت نمبر 23 دیکھیے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے، ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. سبحان اللہ. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفور رحیما. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنوں میں سے، یعنی جن لوگوں نے، کچھ لوگوں نے تو گواہی دے دی، اور اس گواہی جو انہوں نے گواہی دی تھی کہ اللہ اور رسول کی جو باتیں ہیں وہ سچی ہیں اور سچ ہی کہا تھا اور اللہ اور رسول کے وعدے سچے تھے، تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اور فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، کہ کچھ لوگ پوری کر چکے اور کچھ لوگ منتظر ہیں، ینتظر انتظار میں ہیں. اب یہاں پر نحبہ آیا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں عہد کے، نظر اور موت کے کیے گئے ہیں، یعنی کوئی چیز کے لیے نظر ماننا یا موت کے لیے. تو مطلب ہے کہ ان صادقین میں سے کچھ نے تو اپنا عہد یا نظر پوری کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ابھی تک جو شہادت سے ہمکنار نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کا شوق یا جہاد میں شریک ہونے کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ انتظار میں ہیں، شہادت کی سعادت کے آرزو مند ہیں. اپنی اس نظر یا عہد میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. سبحان اللہ، کیسے صحابہ کرام تھے! آپ سوچیں کہ صحابہ اپنے مشن میں کس قدر صدق دل سے لگے ہوئے تھے، اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی تھیں، یا آپ نے جو ان کو جنت اور دوزخ کے بارے میں بتایا تھا، اس پر وہ ایسے ایمان رکھتے تھے گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. اور یہ جو ہمارے یہاں پر کانسیپٹ ہے کہ اچھا اللہ کی راہ میں مشکلات نہیں آنا چاہیے، یہ جب دین پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، تو ہماری تو زندگی بہت ہی اسموتھ گزرنا چاہیے، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. تو پھر آپ اللہ کے رسول کی زندگی کی طرف دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب تھے، ہم سب جانتے ہیں. تو کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی تکلیفوں میں ڈالا؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوئی معجزہ کر دکھایا اور سارے لوگ مسلمان بن گئے، اور اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، نہ صحابہ کرام کو نہ اللہ کے رسول کو. تو اسلام اگر معجزوں ہی سے نافذ ہونا چاہتا یا ہوتا، تو پھر ان ساری قربانیوں کی تو ضرورت ہی باقی نہ رہتی. کیوں مشکلات اٹھائیں؟ کیوں تکلیفیں جھیلیں؟ آج اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو جھیلنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو اس کے اوپر مشکلات آئیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب کے لیے نمونہ ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی نظر پوری کر دی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور کچھ لوگ انتظار میں ہیں کہ ہم بھی شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کب یہ موقع عطا فرماتا ہے. اور وہ لوگ انتظار میں ہیں کہ کس طرح وہی شہادت جو ان کے ساتھیوں نے دی ہے، اب اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے انہوں نے شہادت دی، اور یہ بھی چاہتے کہ ہم بھی انہی کی طرح سے شہادت پیش کریں۔ اس سے زیادہ اچھی شہادت تو ہو نہیں سکتی کہ جو سب سے قیمتی چیز ہے اپنی جان، وہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ تو منتظر ہیں، رشک کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، اب ہمیں کب موقع ملتا ہے معلوم نہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تو تلواروں کی چھاؤں میں ہے، اور شہید کو شہید کے وقت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جس طرح سے کہ چیونٹی سے کاٹے کی ہوتی ہے، تو پتہ نہیں شہید کتنی لذت محسوس کرتا ہوگا سبحان اللہ اللہ کی راہ میں جب اس کی جان جاتی ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ موت کے لیے تو سختیاں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر شہید کو وہ موت کی سختی نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم ہی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جو مر گیا اور اس نے کبھی جہاد نہ کیا، اور نہ اس کے دل میں کبھی تمنا بھی آئی شہادت کی، تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو کم از کم دل کے اندر خواہش تو ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی راہ میں موت دے۔ اسی کی طرف ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ تو اپنی نظر پوری کر چکے اور کچھ انتظار میں ہیں۔ تو نحبہ اپنی نظر، اور نون ہا با اس کا روٹ ورڈ ہے، اس نظر کو کہتے ہیں جس کا پورا کرنا ضروری ہو۔ یہ نحب وہ ذمہ داری ہے جو انسان نے خود اپنے اوپر لازم قرار دے لی ہو، خواہ یہ نظر کی ذمہ داری ہو یا عہد کی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 25، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن سَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو کفار مکہ کو شکست اٹھانی پڑی، ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مہینہ تک وہ لوگ وہاں پر محاصرہ کیے ہوئے رہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنے دور دراز سے آئے تھے، مختلف قبیلے کے لوگ تھے، مختلف سوچ کے لوگ تھے، اور چونکہ ان کے اندر اتحاد نہیں تھا، یکجہتی نہیں تھی، تو آپس میں ایک دوسرے پر وہ چڑھ دوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا نقشہ ہی پلٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ان لشکروں کے لیے کافی ہو گیا، یا ان گروپس کے لیے کافی ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اتنی سخت آندھی چلائی، کہا جاتا ہے کہ ریت اڑ اڑ کر اس طرح سے ان کے خیموں میں، اونٹوں کی آنکھوں میں اور انسانوں کی آنکھوں میں اس طرح سے گھس رہی تھی کہ ان کے خیمے الٹ گئے، ہنڈیاں پلٹ گئیں، چولہے بجھ گئے، اور جانور رسیاں توڑا توڑا کر بھاگنے لگے۔ ایسی حالت سے وہ لوگ بہت گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے۔ پھر ان کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہو گیا تھا، جو یہ گروپس تھے احزاب کے اور بنو قریظہ، پیچھے بنو قریظہ دراصل غداری کے مرتکب ہوئے، اور انہوں نے کفار مکہ سے ساز باز کر لی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت نعیم، جو کہ ایک صحابی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ابھی ان کے اسلام کے بارے میں ان کے قبیلے والوں کو اور کفار مکہ کو علم نہیں تھا۔ جب وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کام میں کر سکتا ہوں اور اسلام کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جا کر کسی طرح سے ان لوگوں کو آپس میں ان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ ختم کر دو۔ اور جیسے آپ لوگوں کو پچھلے لیسن میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے دونوں طرف جا کر بات کی، ادھر کہا کہ تم 10 آدمی یرغمال کے طور پر لو، بنو قریظہ سے کہا، اور ادھر کہا کہ وہ تم سے 10 آدمی بطور یرغمال مانگیں گے۔ تو اس طرح سے دونوں کو انہوں نے آپس میں لڑوا دیا، اور دونوں کا گٹھ جوڑ ختم ہو گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحمدللہ ایک طرح سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی چلائی اور ایسے لشکروں کو بھیجا، ظاہر سی باتیں فرشتے ہی ہوں گے، جیسے کہ ہر جنگ میں فرشتے مدد کرتے رہے، تو اس دفعہ بھی ایسے ہوا، یہاں تک کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اور اسی لیے بخاری کی حدیث ہم کو ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہم ان پر حملہ آور ہوں گے۔ تو اس وقت کے جو حالات تھے، اور مدینہ میں اب صرف ایک یہودی قبیلہ آباد تھا اور یہ بنو قریظہ تھے، جو مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا، بنو قینقاع اور بنو نذیر تو جلا وطن کر دیے گئے تھے، اب یہی قبیلہ باقی رہ گیا تھا۔ اور کہا جاتا کہ یہ قبیلہ پہلے دو قبیلوں کی نسبت تھوڑے سے شریف تھے، انہوں نے آپس میں ساز باز کر لی، اور ہوئی ابن اختب جو تھا وہ دراصل یہاں آیا رات کی تاریکی میں، اور بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اسد اس کے پاس گیا اور عہد چکنے پر آمادہ کرنے کے لیے کوشش کی اور چکنی چپڑی باتیں کی اور بہت سارا لالچ بھی دیا۔ بہرحال آخر کار وہ تیار ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں سے کیے گئے عہد کو فراموش کر دیا۔ اب جب مدینہ میں، آپ خود سوچے کہ جو اندرونی حالت تھے وہ کیسے ہو گئے ہوں گے، کتنی حالت خطرناک ہو گئی، صورتحال کتنی خطرناک ہو گئی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سرداروں کو جانچ پڑتال کے لیے بھیجا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، ان کو تحقیق حال کے لیے بھیجا اور کہا کہ واپس آ کر زور سے کوئی بات نہ کہنا، اگر وہ لوگ غداری پر آمادہ ہیں تو اشاروں کنایوں میں مجھے بات بتا دینا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر یہ بات عام پھیل گئی تو سب لوگوں کا مورل ڈاؤن ہو جائے گا۔ اور اس خبر کو چھپانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی نہ ہو، کم از کم مسلمان مدینہ کی اندرونی حفاظت کی طرف سے مطمئن رہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خطرہ بھی پیدا ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا تھا۔ تو جب غزوہ احزاب میں کفار کا لشکر واپس چلا گیا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے تو اسی وقت جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کے آپ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے جبکہ فرشتوں نے ابھی اپنے ہتھیار نہیں رکھے ہیں، لہٰذا اسی وقت آنے کے بعد آپ کو کہا گیا کہ ان کا محاصرہ کر لیا جائے۔ تو اس طرف تو لشکر بھاگ نکلا تھا کفار مکہ کا، بنو قریظہ کو ان کی بد عہدی کی سزا دینی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں نے عین جنگ کی حالت میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ ان کے یہاں غسل فرما رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں حالانکہ فرشتوں نے ابھی تک نہیں اتارے۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت یہ اعلان کر دیا مجاہدین عصر کی نماز بنو قریظہ کے ہاں جا کر ادا کریں۔ کہا رہے تھے کہ چند گھنٹوں کے اندر 3000 مجاہدین تیار ہو گئے اور بنو قریظہ کی طرف پہنچ گئے۔ بنو قریظہ کے بارے میں آتا کہ یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے ان کے لیے کہ وہ انزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم، سیاسیہم دراصل یہ بیل کے سینگوں کو بھی سیاسی کہا جاتا ہے، اور سیسہم مرخ کے پنجے کو بھی کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ اسی بنا پر پھر یہ لفظ ترقی کر کے دراصل قلعوں کے لیے استعمال ہونے لگا، ان کے قلعے، سواد یا سواد اس کا روٹ ورڈ ہے، ہر وہ چیز جس سے اپنے آپ کو محفوظ کیا جا سکے۔ گائے کے سینگ کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی حفاظت کرتی ہے، مرخ کے پنجے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ حفاظت کرتا ہے، حفاظت گاہیں یا قلعے یا قلعہ نما کوئی بھی چیز۔ تو یہاں پر یہ لوگ اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کچھ تجویز پیش کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب مجاہدین نے ان کا محاصرہ کر لیا، وہاں کا جو سردار تھا، ان کے سردار کعب بن اسد نے قوم کے سامنے 3 تجاویز رکھی کہ اسلام قبول کر لو، اس صورت میں تمہارا مال و جان سب کچھ محفوظ رہے گا، اور تم پر یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ یہی نبی برحق ہے جس کی بشارت تم اپنی کتاب میں پاتے ہو۔ دوسرا اس نے کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، پھر خود مردانہ وار لڑائی لڑو، پھر مر جاؤ یا فتح پاؤ۔ تیسرا اس نے کہا کہ پھر یا پھر مکر و فریب کی راہ اختیار کرو، مسلمانوں پر ہفتے کے دن حملہ کر دو کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی۔ مگر بنو قریظہ نے اپنے سردار کی ایک تجویز بھی نہ مانی، تو آخرکار وہ جھنجھلا کر کہنے لگا تم میں سے کسی نے آج تک ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری۔ اور اب ہم سب جانتے کہ ان کے سامنے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خود ان کے سردار نے 3 تجویز رکھی اور اس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی برحق ہے، یعنی وہ جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کو
حکم بنایا.
سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ ایک ایسے صحابی تھے جن سے اللہ کے رسول کو بہت محبت تھی. کہا جاتا ہے کہ خندق کے موقع پر جب دونوں طرف سے تیر اندازی ہو رہی تھی اور پتھراؤ کا سلسلہ جاری تھا، اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنو حارثہ کے قلعے میں جہاں عورتوں کو محفوظ کر دیا گیا تھا اپنی والدہ کے پاس گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں بھی اس وقت اس قلعے میں تھی اور عورتوں کے پردے کے احکام اس وقت تک نہ آئے تھے. میں نے دیکھا کہ سعد بن معاذ ایک چھوٹی زرہ پہنے ہوئے ہیں جس میں سے ان کے ہاتھ نکل رہے تھے. ان کی والدہ کہہ رہی تھی کہ جاؤ جلدی کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاؤ. سعد بن معاذ لشکر میں پہنچے تو ان کو تیر لگا جس نے ان کی رگ کو کاٹ دیا اور یہ خون مسلسل پھر بہتا رہا. اس وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر آئندہ بھی قریش کا کوئی حملہ اللہ کے رسول کے مقابلے پر ہونا ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ، کیونکہ میں اس گروہ سے لڑائی کرنا چاہتا ہوں جس نے تیرے رسول کے خلاف قدم اٹھایا. میں ان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے رسول کو ایذائیں پہنچائی، وطن سے نکالا اور تکذیب کی. اور اگر اے اللہ تیرے علم میں یہ بات ہے کہ جنگ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو پھر مجھے شہادت کا موقع عطا فرما، مگر اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک کہ بنو قریظہ سے ان کی غداری کا انتقام لے کر میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دونوں دعائیں قبول فرمائی. سوچیں ذرا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، جب اللہ کے رسول واپس آئے تو مسجد نبوی کے بازو ہی میں اللہ کے رسول نے ان کا خیمہ لگانے کے لیے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں ان کی تیمارداری کرتے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا گیا. آپ نے ان کو خود وہاں بلایا بنو قریظہ کے پاس، کیونکہ یہ دراصل یہ قبیلہ بنو قریظہ اور یہ سعد بن معاذ کا قبیلہ، یہ لوگ ایک دوسرے کے حلیف تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو حکم بنایا اور انہوں نے کہا کہ میں وہی فیصلہ کروں گا جو اللہ تعالی کو پسند ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے کہ یہودی بھی اس فیصلے سے راضی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہم کو وہ منظور ہوگا. اور خود ان کی کتاب میں غداری کی جو سزا تھی اسی بنا پر، یعنی یہود کے پاس ان کی کتابوں میں کسی غدار قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے جس نے عین تکلیف کی مشکل کی حالت میں اپنا عہد توڑا، تو اس کی سزا یہی تھی کہ ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو، بوڑھوں کو اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے. تو جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ زخمی ہو گئے تھے اور اللہ کے رسول کو بہت محبوب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی تیمارداری کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زندگی دی، اتنی مہلت دی کہ بنو قریظہ کا فیصلہ وہ کر سکیں. اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو آپ دیکھیں کہ ان کا ایمان کے ہر طرح کے پریشر سے، ہر طرح کی محبت کے رشتے سے بلند ہو کر انہوں نے وہ فیصلہ دیا جو کہ انصاف کا فیصلہ تھا، اور یہود نے ان کا فیصلہ قبول بھی کر لیا. تو بنو قریظہ کا جو مال غنیمت تھا، یعنی وہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، غلام حاصل ہوئے، کنیزیں تھیں، بہت کچھ ملا مسلمانوں کو بنو قریظہ سے. تو ان کے جو نوجوان مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا، جو عورتیں اور بچے تھے ان کو غلام بنا لیا گیا، اور ان کا جو مال تھا وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اور اس کے بعد سے مسلمان جو مدینہ کے مسلمان تھے ان کی معاشی حالت بہتر ہوئی. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ یہ تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جائے اور باقی بچوں کو اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا وہی ساتھ میں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کرام تھے کہ یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. آپ دیکھیں یہ لوگ اپنے ایمان کو زیادہ محبوب رکھتے تھے، اللہ کی مرضی کو زیادہ سامنے رکھتے تھے. آج ہم ذرا سی دوستی اور پہچان سے قائل ہو جاتے ہیں نا کہ نہیں، ہماری دوستی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کیسے دوست تھے. تو یہ لوگ دراصل اپنے ایمان کو زیادہ بچانا چاہتے تھے. تو یہ بات ہم کو ملتی ہے بخاری میں، ان کو سواری پر بٹھا کر لایا گیا اور آپ نے دراصل جو اپنا ان کا حلیف قبیلہ تھا اس کو کوئی رعایت نہیں دی اور فیصلہ دیا کہ سب مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کے اموال مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں. اور اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ تم نے وہی فیصلہ کیا جو سات آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. سبحان اللہ. اور کیوں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے عین نازک موقع پر وعدہ خلافی کی، معاہدے کو توڑ دیا. انہوں نے مردانہ مرد سامنے آنے کی بجائے عورتوں اور بچوں کے قلعوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، یہ معمولی بات نہیں تھی یہود نے. اور اسی طرح سے جنگ احزاب کے بعد بھی ہوئی بن اختب کو ساتھ ملا کر مدینہ میں ایسے کام انہوں نے شروع کر دیے تھے کہ جس کی بنا پر مسلمان پریشان ہو گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جب یہ معاملہ کیا گیا. اور پھر اسی آیت میں جو آگے بات بتائی گئی ہے کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ پر تم کو الحمدللہ فتح دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے والی آیت میں، آیت نمبر 27 میں، کہ اور وہ زمینیں بھی تم کو دے گا، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، جن کو ابھی تم نے روندا نہیں ہے. مراد ہے خیبر کی پیشگی، خوشخبری ہے یہاں پر کہ خیبر بھی تم کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اس کی بھی تمہیں، اس پر بھی تمہیں فتح حاصل ہوگی، اور اس زمین کو بھی تم حاصل کر کے رہو گے جو خیبر کی زمین ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے وعدے بالکل سچے ہے. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو ماننے والے اللہ پر توکل کریں، ثابت قدم رہیں، اور اس کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھائے، ہمارے عمل میں اضافہ کرے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا سچا پیروکار بنائے، اور ہم اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کے اسوے کو فالو کرنے والے بنے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.